یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے با برکت مہینے، آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت نوش بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات مجھ پر تین تین بار درود پاک پڑھے، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام بابرکت مہینے، اس پروگرام میں ہم ان مہینوں میں عبادات اور ریاضات، نوافل اور ذکر و اذکار کے تعلق سے شوق بڑھانے، ترغیب دینے اور اپنے عمل میں اضافہ کرنے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے نوافل کے تعلق سے، کہ قرآن اور حدیث میں نوافل کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ہے، نفل کے معنی کیا ہے، نوافل کی اہمیت کیا ہے، فرض اور واجب کے علاوہ جو جو کام ہم کرتے ہیں ان میں ثواب کے ذریعے کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نوافل کے تعلق سے ان کی عادات کیا تھی، احادیث میں نفل کاموں کی ترغیب جو دلائی گئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، قرآنی آیات کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدان میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے نقل فرماتے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن رواد رحمہ اللہ، آپ رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی جب بستر پر جاتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بستر پر جانے کے بعد ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم بستر پر جانے کے بعد کن کیفیات سے گزرتے ہیں، اور بستر پر ہم کیا اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن رواد رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے اور اپنے بستر پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ بستر تو بہت نرم ہے، تو بہت زیادہ نرم ہے، مگر مجھے جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے، نوافل پڑھتے، ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ پاک کو یاد کرتے، قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ساری رات۔ اب آپ غور کریں کہ بستر پر آ کر ذکر اللہ اور آخرت کی یاد، یہ کتنا شاندار انداز ہے۔ ہمارا انداز کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، بعض اوقات تو ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، بستر پر جب ہم جاتے ہیں تو شاید ہم گناہ کے ارادے سے جاتے ہوں اور گناہ کرتے کرتے رات ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہوں، اور اللہ والوں کا انداز کیا ہے کہ اللہ والے بستر پر جا کر بھی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں اور نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ والوں کی جو شان بیان کی ہے ان کے تعلق سے جو آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم اسے سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر قیام کر کے اپنی راتیں بسر کرتے، یبیتونا راتیں بسر کرتے، کیسے، سجدوں و قیاما، سجدوں میں اور قیام کی حالت میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے ان کی راتوں کا یہ حال ہے کہ الذین یبیتون کہ وہ اپنی راتوں کو ایسے گزار رہے ہیں. تو اب ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں, ہمیں اپنی راتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. پھر یہ وہ بابرکت مہینے چل رہے ہیں کہ جو عبادت کرنے, عبادت کا بیج بونے, اللہ کو راضی کرنے, توبہ و استغفار کی طرف بڑھنے والے مہینے ہیں, ان مہینوں میں ہماری راتوں کی عبادت کی پوزیشن کیا ہے یار؟ اور اگر عبادت نہیں کر پاتے تو ہماری رات کیا گناہ سے خالی گزرتی ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو آج ہم بات کریں گے نوافل کے تعلق سے کہ نفل کی اہمیت کیا ہے, قرآن و سنت میں نوافل کے فضائل اور اس کی اہمیت کو کیا بیان کیا گیا, اور ہمارے بزرگان دین کا نوافل کے تعلق سے کیا انداز تھا. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی تشریف فرما, انشاءاللہ ان سے ہم بات کرتے ہیں. غلام محی الدین بھائی, میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی, تلاوت کی, اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے انداز عبادتوں کے تعلق سے, نوافل دن میں بھی نوافل ہیں, رات میں بھی نوافل ہیں, نفل کی اتنی اہمیت ان کے دل میں کیسے اجاگر ہو گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت اتنی زیادہ ملتی ہے.
سبحان اللہ.
جس طرح ہم کھانے پینے کی لذت اٹھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں, اور جو زیادہ پسند ہوتی ہے اس کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے.
جی,
ہمارے کھانوں میں یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے, جہاں ہماری دلچسپی ہوتی ہے وہاں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے.
بالکل.
اور ہماری چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری مطلوبہ چیز ملے جو ہمیں زیادہ پسند ہے.
جی,
یہ کھانے پینے میں دیکھ لیں, لباس میں دیکھ لیں, جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے وہ اس کو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے,
اور بندہ جاتا ہے,
اس طرف جاتا ہے
طلب کر لیتا ہے.
بالکل. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت سے بڑی محبت ہوتی ہے.
واہ واہ.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے.
جی,
ہم بے مقصد دنیا میں نہیں آئے, ہمارا ایک مقصد, ہمارے رب نے ہمیں ساتھ بھیجا. وہ مقصد کیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے.
صحیح.
یہاں عبادت کا مطلب ہے اللہ کی معرفت کے لیے.
صحیح.
یعنی ہمیں دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اس کی عبادت کے ذریعے, اس کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے. تو بندہ جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, تو اس کو عبادت کی لذت بڑھتی جاتی ہے نا. جیسے بندہ کہیں سفر کے لیے نکلتا ہے, اپنی منزل پر پہنچتا ہے, تو جیسی منزل قریب آ رہی ہوتی ہے تو اس کو تجسس بڑھتا ہے کہ بس
بالکل
جلدی سے میری منزل آئے اور میں اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچوں. جیسے مکے مدینہ جا رہے ہیں.
جی,
اللہ ہمارا جانا نصیب کرے.
آمین.
اور ہمیں حج کرنے والوں میں شامل فرمائے.
اللہم.
تو ایک عجیب انداز ہوتا ہے, ایک تیاری ہوتی ہے, دل میں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا, کہاں میرا گندا وجود, کہاں اس پاک سرزمین کا وہ منظر. تو پھر جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے, مکہ قریب آتا ہے, دل کی دنیا بدل رہی ہوتی ہے.
بالکل ایسا ہی.
بندہ دل چاہتا ہے بس جلدی سے میں پہنچ جاؤں.
واہ واہ.
تو یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے کہ عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.
سبحان اللہ.
اور وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے.
واہ.
اللہ سے وہ ہم کلام ہو رہا ہے, یعنی اس کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ خشوع خضوع اور دل جمعی والی نماز بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے وہ. اسی طرح جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن رہے ہو.
واہ واہ.
یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اللہ سے بات کرنے کا دل چاہے تو نماز پڑھو.
اللہ اللہ.
اور جب اللہ کی باتیں سننے کا دل چاہے تو قرآن پڑھو.
سبحان اللہ.
تو اب اولیاء کرام کا, اللہ والوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں.
اے
جیسے جیسے اللہ کی معرفت ملتی رہتی ہے ویسے ویسے ان کی عبادت بڑھتی جاتی ہے.
کیا بات.
اور ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے.
اس طرح
ہمارے کو کھانے میں لذت ہے, پینے میں لذت ہے, اس سے کہیں بڑھ کر عبادت میں جو عبادت کی لذت ان کو نصیب ہوتی ہے.
واہ واہ.
وہ کھانے پینے میں بھی نہیں ہے. یعنی ہم اگر دنیا میں کسی چیز کو پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ لذت عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو جس کو عبادت کی لذت ملے گی تو وہ عبادت کیسے چھوڑے گا؟ وہ دن میں روزے رکھے گا, رات میں قیام اللیل کرے گا، راتوں میں نوافل پڑھیں گے، راتوں میں سو سو نوافل، ہزار ہزار نوافل پڑھنے کھڑے ہو کر، دو دو رکعت میں پورا پورا قرآن کریم ختم کر رہے ہیں، پورا پورا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 500 نوافل پڑھتے تھے رات میں،
اللہ اکبر۔
کسی نے کہا کہ یہ وہ امام ہیں جو رات میں ہزار نوافل پڑھتے ہیں،
اللہ اللہ۔
تو آپ نے کہا میں تو 500 پڑھتا ہوں، دوسرے دن سے آپ نے ہزار نوافل پڑھنا شروع کر دیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ کیا تھا؟ وہ لذت تھی۔ اور پھر نوافل تو وہ اختیار کرتا ہے جو رب کا محبوب بننا چاہ رہا ہے،
اکبر۔
نوافل کی کثرت کر کے بندہ اپنے فرائض کو سیکیور کر لیتا ہے،
صحیح۔
جو نوافل پڑھے گا آپ سمجھ جائیں اس سے کبھی فرض چھوٹ ہی نہیں سکتے۔
جب وہ نفل کو
نفل پڑھ رہا ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے،
پوچھ گچھ نہیں ہے،
بالکل
وہ کر رہا ہے،
وہ کر رہا ہے،
فرض کیسے چھوڑے گا؟
اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ہماری، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو نیک بندے تھے اور وہ تو اتنا جاگ لیا کرتے تھے، ہم کیسے کریں گے؟ یہاں اگر کسی کو بولے نا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ آپ کا اوور ٹائم بھی ہے، وہ تیار ہو جائے گا۔ یعنی اوور ٹائم کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، وہ نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے،
پھر طاقت وغیرہ سب آ جاتا،
سب کچھ طاقت بھی آ جائے گی۔ صبح سردی میں وہ نکلے گا بھی جناب، وہ گاڑی کے انتظار میں صبح صبح کھڑا ہوگا، لیکن اگر اسی سے پوچھ لیا جائے فجر کی نماز پڑھی، فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا، سردی ہو رہی ہے کیسے اٹھوں گا، بس حضرت بس ہمت نہیں ہوئی، اور وہی شخص اپنے سردی میں وہ روڈ پہ کھڑا ہوا، اس کو جاب پر جانا ہے،
اللہ۔
اب یہ غور کر لے بندہ کہ یار ہم کیسے مسلمان ہیں، یہاں ہے پیسہ تو ہمیں پیسہ عزیز ہے، آخرت عزیز نہیں ہے، تو ہمیں تو آخرت عزیز ہونی چاہیے۔ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ
يُوقِنُونَ،
ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارا یقین کا اسٹیٹس بھی بڑا اونچا ہونا چاہیے، کہ ہمیں جو روزی دینے والا ہے وہ ہمارا رب ہے،
بے شک۔
اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا، اور یہ جن ٹانگوں پہ چل کر آپ جا رہے ہیں جاب کرنے، انہی ٹانگوں پہ فالج گر گیا تو پھر کیا؟
اللہ اکبر،
اللہ پاک کتنا پیارا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
اللہ اللہ،
اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
واہ واہ،
یعنی تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اپنی مرضی سے تھوڑی آئے دنیا میں،
صحیح بات،
اس رب نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں، والذین من قبلکم،
جی،
اور تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا،
شک،
اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
کیا بات،
پھر آگے نعمتوں کا بیان ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو بچھونا بنایا،
واہ واہ،
آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا،
آئے آئے،
اور آسمان سے بارش نازل فرمائی جس سے پانی آیا، اور پانی نے زمین کو سبزہ زار بنایا، اور اس سے اللہ نے طرح طرح کے رزق اور پھل اور میوہ جات تمہیں عطا
فرمایا۔
اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو تو پھر یہ بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ رب ناراض ہو گیا، آنکھیں اسی رب نے دی ہیں،
بے شک،
اس میں دیکھنے کی تاثیر بھی اسی کی طرف سے،
سبحان اللہ۔
اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ہم بلائنڈ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟
یعنی اب آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگان دین نے عبادت کی لذت پالی تھی، تو جب لذت پالی تھی تو مجھے چلے کہ ناظرین وہ اس لذت کے حصول کے لیے بار بار نوافل کی طرف جاتے تھے، رات میں وہ نیند کم کرتے تھے نوافل زیادہ پڑھتے تھے، دن میں وہ ضرورت کا کام کرتے تھے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر جو نفل عبادتیں ان کی طرف بڑھتے تھے۔ تو یہ ہے اصل بات لذت کی جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بتایا۔ قرآن پاک میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی رات میں جو سجدہ اور قیام میں گزارنے والے وہ لذت کا حصول تھا ان کے لیے، اور وہ لذت اللہ کی عبادت کی تھی۔ تو یہ نوافل جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ میں توفیق دے ہم نوافل کی طرف بڑھیں۔ نوافل کے تعلق سے ہمارے ایاز جامع بھائی تشریف فرمائے، ایاز بھائی نوافل کے تعلق سے یا رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے یا یعنی ایکسٹرا کام، ایک تو فرض ہے ایک واجب ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نفل کی تعریف بیان کر دیں کہ نفل کہتے کسے ہیں، تو نفل پھر کیا نفل فقط نماز ہی کے ساتھ تعلق ہے؟ ہم جب نوافل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نفل نماز، اب نفل فقط نماز ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو یہ پہلے دو باتوں کا اگر آپ کلیئر کریں تو پھر اگلے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔
میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے غلام محی الدین بھائی کی ایک بات کو کنٹینیو کرتے میرے ذہن میں آیت کریمہ آ رہی تھی، جو یہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے تھے نا، تو محسن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
ہائے ہائے ہائے،
بندے جو کچھ زمین میں ہے نا تیرے لیے بنایا،
واہ 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 واہ،
اور تجھے کس لیے بنایا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا رب فرما رہا ہے تجھے اپنے لیے بنایا،
اللہ اکبر، واہ،
سارا جہاں تیرے لیے سجا دیا ہے پر تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہی جو مقصد زندگی تھا نا، یہ بزرگان دین کو سمجھ میں آ گیا تھا، جو ان کی عبادت میں لذت کا آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک باعث بنا تھا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا نفل کا معنی، کہتے ہیں کہ نفل کا معنی ہوتا ہے ہوا ربح، زیادہ ہونا، زیادتی کا معنی اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اصل سے زیادہ ہونا، اس کو جو ہے وہ نفل کہا جاتا ہے.
اصل سے زیادہ ہو،
اصل سے جو زائد چیز ہوتی ہے، یعنی ایک چیز جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اصل سمجھ لیں شریعت مطہرہ کی اسلام میں، اگر ہم نماز کو ہی لے لیں، یعنی فرائض کیا ہیں یہ اصل ہیں
جی،
تو اس سے کچھ زیادہ وہ کیا ہے، وہ نوافل ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ آیا یہ جب ہم نوافل کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے؟ نہیں، جب ہم نوافل کا ذکر کرتے ہیں تو ایک کامنلی ایک عوام میں رائج ہو گیا کہ وہ صرف ان کے ذہن کے قریب جو فوراً بات جاتی ہے وہ اس سے نماز،
جیسے لفظ عبادت بولتے ہیں تو نماز ذہن میں آتی ہے، قرآن کی تلاوت ذہن میں آتی ہے،
جبکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے.
وہ پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا، عبادت کہتے کسے اور ہم اپنی پوری زندگی عبادت کیسے میں گزارے،
ایسے ہی ایسے. اور نوافل کا جو ہے وہ اطلاق ظاہر ہے کہ نفلی نماز پر، نفلی صدقے پر، دیگر نفلی کاموں کے، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نفل کا اطلاق آتا ہے جو اصل سے ہٹ کر ہیں، جو زائد ہیں، جو ایک طریقے سے ہم پر لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ہم پر کمپلسری نہیں. یعنی اگر ہم صدقے کی مثال لیں تو جیسے زکوٰۃ ہم پر کیا ہے، یہ ہم پر فرض ہے،
صحیح ہے،
صدقہ فطر ہم پر کیا ہے، واجب ہے. تو اب اس کے مقابلے میں جو ہم نفلی صدقہ عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، ایک ہماری روٹین میں ہوتا ہے، بعض روزانہ دیتے ہیں، بعض ہفتہ وار دیتے ہیں، تو یہ جو ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں یہ نوافل کے زمرے میں آتا ہے.
بندہ فرض پڑے گا تو فرض کا جو اللہ پاک نے ثواب رکھا وہ تو ملنا ہے، اور وہ حکم الہی کی بجا آوری بھی ہے، اور ساتھ میں جو وہ اس کے علاوہ زائد عبادت کرے گا، یعنی فرض اور واجب کے علاوہ جو نیک کام کر رہا ہے اسے نفل کہیں گے.
اصل سے جو چیز زائد ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ نفل
کہلائے گی.
اس کی مثال ابھی ہم نے مختلف انداز میں دی. تو بڑی پیاری بات جو ہے وہ، اگر ہم فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو ہم ادا کر رہے ہیں
جی،
اور پھر بھی اگر بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارا کام نہیں بن رہا، کوئی رکاوٹ آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی، تو کیوں نہ پھر ریسورس کی طرف آ جائے،
اللہ اللہ،
کیوں نہ پھر کچھ ایکسٹرا کرنے کے اوپر آ جائے، کیوں نہ پھر نفلی عبادت کی طرف آ جائے، کیوں نہ پھر دعا کا اہتمام کر لیں، کیوں نہ پھر صلاۃ الحاجات کا اہتمام کر لیں، کیوں نہ پھر کچھ نفلی اور ایکسٹرا کام اور زائد کام کرنا شروع کر دیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہم پر جو ہے وہ رحمت کی نظر فرما دے.
پھر جو فرائض ہیں، اب فرائض مسائل کو حل کرنے کے لیے تو ادا نہیں کرنا،
ایسے ہی ہے،
فرائض تو حکم الہی کی بجا اوری کے لیے ادا کرنا،
بے شک
واجب بات کی ادائیگی تو اللہ و رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے ادا کرنی ہے،
ایسے ہی ہے،
تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بدلے میں اگر ثواب کا رب تعالیٰ نے وعدہ نہ بھی فرمایا، فقط حکم دیا کہ عقیدہ بھی ہمارے لیے کافی، نماز پڑھو تو پڑھنا
پڑے گی،
اب وہ جا فرمایا رحمت الہی کو جوش دینا، یہ ایک وہ جملہ ہے کہ بندہ جو ہے اس پر اگر غور کرے کہ میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے تو اللہ کی رحمت بندوں پر
ہے، بے شک،
مگر وہ اضافہ اور وہ مزید اس کی لذت کے حصول کے لیے،
ایسے ہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کچھ ریسورس کی طرف جانا پڑے گا، کچھ ایسے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، کچھ ایسے رحمت الہی کو جوش دلانے والے اعمال کرنے پڑیں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. تو پھر جو ہے وہ کہنا، آپ دیکھیں نا، فرائض سے بندہ اولین طور پر قرب پاتا ہے،
ٹھیک ہے،
ایک چیز تو یہاں یہ سمجھ لینے چاہیے کہ فرائض کی جو ادائیگی ہے یہ بنیادی طور پر لازم اور ضروری ہے، یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو چیز اللہ پاک کا قرب دلا سکتی ہے نا وہ نفلی عبادت ہے. آپ دیکھیں نوافل کے ذریعے پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو فرض کے بعد پانے میں کامیاب ہوتا ہے وہ نفلی عبادت ہے، وہ ایکسٹرا کام ہے ہمارے، وہ ایکسٹرا یاد الہی ہے، وہ پھر جو ہے وہ ایکسٹرا نوافل ہیں، وہ پھر ایکسٹرا صدقہ و خیرات ہیں، وہ پھر ذکر و اذکار ہے، وہ پھر درود و سلام ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھے کہ یاد کرنے والے جو ایکسٹرا کام ہے، جب وہ اس کو کرتے ہیں نا، پھر حقیقی معنی ہم اور قرب کی منزلیں طے کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اس چیز کو جانا کرنا ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اب دوسری بات پہ طرف ہم آتے ہیں کہ رات کی عبادت کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو ابھی جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی نا، سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں،
سبحان اللہ،
اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے اوصاف کو بیان فرما رہا ہے، میرے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن، فرمایا یہ کون ہے رحمان کے بندے، یہ وہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزار دیتے ہیں. اب دیکھیں اس سے، جس کی عبادت کے لیے اس کے بندے شب بیداری کر رہے ہیں، وہ مولا تعالی ان کے اوصاف کو اپنے پاک کلام میں ذکر فرما رہا ہے. اس کی ضمن میں مفتی قاسم صاحب مدد العالی نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیات میں جو نیک لوگ تھے نا، ان کے جو ظاہری اعمال تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بیان فرمایا، اب اس آیت میں اللہ ان کی خلوت، اور تنہائی کا بیان فرما رہا ہے، یعنی خلوت کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیات میں ذکر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ ان کی خلوت کی باتیں بیان فرما رہا ہے، ان کی تنہائی کی باتیں بیان فرما رہا ہے، ان کی تنہائی میں جو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شانوں کا بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں رات کی عبادت کی امپورٹینس اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو وصف ہے یہ کتنا کمال کا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں محسن بھائی الفاظ کتنے بہتے ہیں، عباد الرحمن ہے جی، یہ رحمان کے بندے
کلام سے تعلق،
پچھلے کلام سے اگر ہم تعلق جوڑیں اس آیت کا تو یہ عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ پتا چلا اگر بندے تو سبھی بندے ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو محبوب رکھتا ہے، فرمایا وہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں
اپنا بندہ ان کو فرما رہا ہے۔ اچھا یہاں جیسے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کی تفسیر جو بیان کی،
جی
تو میں بنے چلے کہ ناظرین کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہوں گا کہ بعض وقت اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور بعض اس طرح کے دوست بھی غلامی میں مل جاتے ہیں اور اس طرح کے افراد بھی مل جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے خیر خواہ بولیں یا نا خیر خواہ کہیں، کہ جو یار نفل کی ضرورت کیا ہے، کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس فرائض پوری کر لو۔ بھائی فرائض تو دینے ہی دینے، اگر نفل اللہ پاک کے کو پسند نہ ہوتے پھر قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہ ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ ضرورت، ضروری اور غیر ضروری، یعنی جو لازم ہے اور جو غیر لازم ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیات اور احادیث ہمیں غلام الدین بھائی یہ بتاتی ہے کہ ایک تو فرض ہے، فرض کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر یہ آیات مبارکہ ہے اور بھی آیات ہیں جس میں نفل کرنے یعنی ایکسٹرا عبادت کرنے، اللہ کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ لگانے کی ترغیب بھی دی گئی اور ایسے لوگوں کی صفات کو بھی بیان کیا گیا۔ تو میں چاہوں گا کچھ آیات آپ بھی ذکر فرمائیں جن میں اللہ نے نفل کام کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو رات میں عبادت کرنے والے ہیں، رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے اور واقعی کچھ ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کہ یار نفل تو ہیں، اور آج کل بدقسمتی سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ ذہن بھی دیا جاتا ہے کہ نفل پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، نفل ہی تو ہیں، نفل ہے کوئی اس پر گناہ تھوڑی ہے، اگر چھوڑ بھی دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھ لیں اللہ کو راضی کریں۔ اور مشاہدے کی یہ بات ہے کہ جب بندہ نفل چھوڑتا ہے نا تو وہ سنتیں بھی چھوڑتا ہے، پھر اس کی سنتیں چھوڑتی ہیں تو پھر اس کے آہستہ آہستہ فرائض چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفل جو ہے نا یہ طے ہے کہ یہ نفل پڑھنے والا سنت قبلیہ بعدیہ ادا کرنے والا، یعنی فرض سے پہلے کی سنت، فرض کے بعد کی سنت ہے، جو یہ پابندی کرتا ہے ان کی، تو اس سے فرض کبھی نہیں چھوٹتا۔ لیکن جیسی نفل میں غفلت ہوئی تو اب سنتوں میں غفلت ہوگی، نفل چھوڑ دیا، ارے یار سنت ہی تو ہے، چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، اب اس سے آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹیں گی، سنتیں چھوٹتے چھوٹتے پھر اب وہ واجبات کو، وہ وتر پڑھنا چھوڑ دے گا، فرض پڑے گا عشاء کی اور نکل جائے گا، وتر پڑھنا چھوڑ دے گا، پھر آہستہ آہستہ اس سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہے شیطانی وار، کیونکہ شیطان اچانک بڑی نیکی نہیں چھڑاتا، وہ چھوٹی نیکی سے ہٹاتا ہے انسان کو، پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے نا میٹھا زہر، آہستہ آہستہ وہ عبادت سے دور کر دیتا ہے،
ذہن میں جو نا اس کام کی اہمیت کو کم کرتا ہے نا، جیسے آپ کا چھوٹی نیکی، اصل نیکی تو چھوٹی کوئی نہیں ہے، مگر شیطان یہی بتا رہا ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا،
جی جی، تو وہ یہی سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنی بڑی نیکی تھوڑی ہے، فرض پڑھیں، فرض ضروری ہے۔ تو اب اس طرح کی گیدرنگ سے بھی بچے بندہ، ایسے ماحول سے بچے، اور علماء سے اگر پوچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں،
بالکل،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا، جو سید المعصومین ہیں، جو بخشے ہوئے ہیں اور جن کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، وہ راتوں کو طویل طویل قیام کریں، یہاں تک کہ مبارک قدمین جو ہے نا سوج جائیں، ورم آ جائے، متورم ہو جائیں، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں کہ آقا کچھ آرام فرمائیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا،
اللہ
اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی بندہ غور کرے، رب نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہم تو پوری زندگی میں اگر سجدے میں سر رکھ کر گزاریں جب بھی حق ادا نہیں ہوگا، جب بھی شکر ادا نہ کر پائیں، یعنی جو اللہ نے ہمیں نعمت، صرف اس آنکھ کی نعمت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے،
بالکل نہیں،
جسے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں،
صحیح،
ان کانوں کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے جسے ہم آوازیں سنتے ہیں، یہ زبان کی نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، باقی نعمتیں تو الگ ہیں، اللہ نے والدین کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، اچھی سواری کو نعمت کہا گیا، اچھے لباس کو نعمت کہا گیا، یہ سب اسی کی طرف سے،
بالکل،
بندہ جب یہ خیال کرے کہ یار میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، تو جب وہ شکر ادا کرنے کا ذہن رکھے گا نا تو وہ نوافل کی طرف جائے۔
سبحان اللہ،
آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرما رہے ہیں، اور قیام طویل قیام ہوتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر عبادت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر کم۔
واہ واہ،
یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کو یہ بیان فرما رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کم قیام کریں، نصفہ ام انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم۔ اچھا پھر آگے اختیار بھی دیا، او زد علیہ، چاہے تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے،
اللہ اکبر،
یعنی اے محبوب آپ قیام کم کریں، آدھی رات یا اس سے بھی کم، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار پر ہے، آپ کی مرضی پر ہے، چاہیں تو اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔
سبحان اللہ،
ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔
سبحان اللہ،
اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ قرآن پاک جلدی، جب جبریل امین لے کر آتے تھے اس کو جلدی پڑھا کرتے تھے، تاکہ میں اور سنوں اور مجھے جلدی یاد ہو اور امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچے، تو اس پر آپ مشقت اختیار کرتے، مشقت میں پڑھتے کہ آپ جلدی جلدی کوشش کرتے، اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، مشقت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اچھا سیدہ خاتون جنت، آپ اہل بیت کی طرف آئیں،
جی
حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری پوری رات سجدے میں رہتی،
اللہ
جب سجدے سے سر اٹھاتی رات گزر جاتی تو آپ فرماتی کہ اے اللہ تو کبھی تو ایسی رات بنا کہ جس میں تیری اس بندی کا سجدہ پورا ہو جائے، اور میں دل بھر کر عبادت کروں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ کھانا بناتی جاتی تھی اور ان کے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی، یعنی قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی اور کھانا بناتی رہتی، قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی کھانا بناتی رہتی تھی۔ پھر دن کے روزے، گرمیوں والے روزے، شدت سے گرمی اور دن کے روزے، اور رات میں قیام، اللہ اکبر۔
ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے،
یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب نوافل تھے، یہ فرض تو نہیں تھے، حالانکہ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اسلام میں، ابتداء اسلام میں اپنے گھر کے آگے ایک مسجد بنائی،
سبحان اللہ،
مسجد بنائی اور اس میں ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، ابتداء اسلام کا دور ہے، ابھی تو نماز حضور فرض ہی نہیں ہوئی ہے،
کیا پڑھتے تھے؟
سیدنا صدیق اکبر نے مسجد بنائی اور اس میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیا تھی؟ وہ نفلی نماز تھی،
سبحان اللہ،
وہ نفلی عبادت تھی۔ پھر آپ گریہ وزاری کرتے، اللہ کے خوف سے روتے، کفار اور غیر مسلم جمع ہو جاتے اور آپ کو دیکھتے، اور کئی صرف آپ کی گریہ زاری دیکھ کر مسلمان ہو،
سبحان اللہ،
یہ کیا تھا؟ یہ نفلی عبادت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ دو رکعت نفل میں کھڑے ہو کے قرآن پاک ختم فرماتے،
اللہ،
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے حدیثیں جمع کر کے امت پر احسان کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفلی عبادت ہے۔
سبحان اللہ،
بات وہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر علم حاصل کرے گا، اللہ کی معرفت بڑھے گی تو اس کی عبادت بڑھے گی،
صحیح،
نفلی عبادت بڑھے گی، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں،
بے شک،
جو جہالت ہوتی ہے نا، جہالت یہ گمراہی لے کر آتی ہے، لیکن جب علم ہوگا تو معرفت آئے گی، نور آئے گا، اور جس دل میں نور آ گیا تو وہ پھر اور نورانیت کو طلب کرے گا نا، نورانیت ملے گی اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اور صحیح عقائد کو اختیار کرنے سے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم علم حاصل کریں اور پھر آپ نوافل کے فضائل تو بڑھیں
انشاءاللہ۔ فضائل بھی ہم جو آج پروگرام ہے اس میں تین سیگمنٹس لیتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں برکات قرآن، کیونکہ بابرکت مہینے ہیں، تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہیے۔ آئیے برکات قرآن سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی مزید کیا کیا برکتیں۔
یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک سنیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنا یہ بندے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تیرا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد میرے کلام قرآن پاک سے۔ تو عرض کی، اے میرے رب، کیا قرآن پڑھ کر سمجھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی تیرا قرب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے قرآن کو کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے بھی پڑھے تو میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن پاک ہے. اس کا اپنا معمول ہونا چاہیے, روز زیادہ نہیں تو کم از کم ایک رکوع 19 آیات, جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ روز 19 آیات پڑھے تو انگریزی سال مکمل ہوتے ہی اس کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہوگا. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ان کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آ کے سوال کرتا ہے. یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کا دور جس میں ہر بندہ پریشان ہے خاص طور پہ روزی کے حوالے سے, تو وہ سوال کرتا ہے آپ سے مانگتا ہے, حضرت عمر اس کو روز نصیحت فرماتے ہیں اے میرے بھائی قرآن پاک پڑھا کر. کچھ دن گزرے وہ اب مانگنے نہیں آتا, آپ اس کی تلاش میں نکلے کہ اس کی پوچھیں کہ اس کی صحت کیسی ہے, تیمارداری کریں اگر وہ بیمار ہے پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کریں. بازار میں اس شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اب تم آتے نہیں ہو مانگتے نہیں ہو, تو اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے کہا کرتے تھے قرآن پاک پڑھا کر, میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, جب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے مجھے آپ کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے. تو قرآن پاک دنیاوی زندگی کے اندر بھی دنیا کے معاملات میں اچھے انداز سے رہنمائی کرتا ہے, ہمیں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا رشتہ قرآن پاک سے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کے تلاوت کے تعلق سے اس کی برکت اور آخر میں جو بیان کیا گیا کہ رزق میں برکت اور اللہ پاک نے بے نیاز کر دیا لوگوں سے, تو یہ ایک برکت ہے. اللہ کریم ہمیں عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرمائے. یہ جو بھی گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ یہ اللہ کے پیارے نبی, یہ اہل بیت اطہار, یہ اصحاب, یہ راتوں میں عبادتیں کر رہے ہیں, یہ نفل کام کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو یعنی سمجھاتا ہے خیر خواہ بن کر کہ ضروری تو نہیں ہے, تو ایک تو اس کو مزید آپ اس کنفیوژن کو دور کریں, اور پھر میں چاہوں گا کہ کچھ قرآنی آیات مزید آپ بیان فرمائیں نوافل کے تعلق سے.
محسن بھائی یہاں پر آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھائی آخر نفلی عبادت کیوں کریں, تو دیکھیے جس کام کی جتنی فضیلت ہوتی ہے جتنا اجر و ثواب ہوتا ہے بندہ اس کی طرف موٹیویٹ ہوتا ہے.
صحیح ہے.
آپ دیکھیے کہ نفل کے فضائل تو دیکھیے کیسے ہیں, احادیث مبارکہ اس سے مالا مال ہے, قرآن کریم کی آیات میں اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے محسن بھائی کہ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت اور شان کو قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر بیان فرمایا. ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ ان کا بیان ہو رہا ہے جن کی کروٹیں جو ہے وہ خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں رات میں.
اللہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی, آپ دیکھیے کہ کس حد تک جا کے اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے. یہ اللہ کے لیے رات کو جو ہے وہ اپنی خواب گاہوں سے جدا ہو کر
اس طرح سے الگ ہو کر
جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور کل قیامت میں ان لوگوں کے لیے بلا حساب جنت میں داخلے کی نوید سنائی جائے گی, خوشخبری سنائی جائے گی کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے وہ اٹھیں اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ پھر بے حساب جنت میں داخلے کا امیدوار تو ہر کوئی ہے.
سبحان,
پھر گئے نفل کیوں پڑھے جائیں بھائی؟ نفل اس لیے پڑھے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایسے انعام کی جگہ نہ کسی کان نے سنا نہ آنکھ نے دیکھا, اس میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو, اس کے لیے کیوں نہ نفل عبادت کا اہتمام کیا جائے. ایک بات موسم, دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیے ابھی ہم نے ان ہستیوں کی بات کی جن کے فرائض بھی بڑے کامل تھے,
بالکل
جن کے فرائض بھی علا وجہ الکمال تھے, بہت اونچے لیول کے تھے. آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کھو کر عبادت کرنے والی ہستیاں تھیں, پھر بھی نفل سے غافل نہ رہے, आप देखिए, लेकिन हमारे जैसों के लिए नफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सब जानते हैं कि हमारे फराइज का भी हाल कैसा है, हमारी फराइज में भी कैसी कमियां कोताहियां रह जाती हैं। हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया मोहसिन भाई कि ये जो नफिल इबादत है ना, जो फराइज के अंदर कमी कोताही रह गई है, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन इन फराइज की कमियों को नफिल इबादत के जरिए पूरा फरमाएगा।
सुभान अल्लाह, क्या बात,
कितना बड़ा इनाम है। अगर से हमें अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करनी है, लेकिन एक सवाल जो कायम हो रहा है कि जी नफिल इबादत क्यों की जाए? भाई इसलिए नफिल इबादत की जाए कि हमारी फराइज में भी, अभी हमारे गुलाम मुईनुद्दीन भाई इल्मे दीन की बात कर रहे थे, कितनी नॉलेज होती है हमें, कितने नमाज के मसाइल का हमें इल्म होता है, हम गफलत में गफलत किए जा रहे होते हैं। तो मेरे भाई ये जो नमाज फर्ज नमाज के अंदर जो कमियां कोताहियां रह जाती है ना, ये कल बरोज़े क़यामत नफिल इबादत के जरिए पूरी की जाएंगी। मोहसिन भाई नफिल होंगे तो पूरी की जाएंगी ना,
यही कुछ नहीं तो फिर क्या,
अब है ही कुछ नहीं,
गैर जरूरी
पड़े रहे कि जनाब नफिल ही है ना, कोई वाजिब और फर्ज थोड़ी है हमारे ऊपर, तो फिर बताइए, फिर हम तो महरूम रह जाएंगे ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें अपनी रहमत से जो है वो महरूम लोगों में शामिल ना फरमाए, बिना हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। तो इसलिए हमें नफली इबादत का एहतिमाम करना है, नफिल को शौक और शौक के साथ पढ़ना है, और क्या ही अच्छा हो कि बस उसको राजी करने के लिए पढ़े।
क्या बात, क्या
ये
बात,
ये तो सबसे बुलंद मंजिल है कि अगर हमें ये नसीब हो जाए कि बस मैं उसकी मोहब्बत में रात को उठकर जो है वो उसकी बारगाह में सजदा रेज हो, ये तो फिर कमाल हो गया। अच्छा मोहसिन भाई एक चीज और है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर दिन के मुकाबले में रात की इबादत,
जी
तो ये रात की इबादत बुजुर्गाने दीन के वाकयात भी रात के हवाले से बड़ा मिला करते हैं, दिन में भी अगरचे हैं लेकिन रात में कसरत के साथ जो है वो वाकयात बुजुर्गाने दीन के औलिया के सहाबा इकराम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो इसकी भी वजह जो है वो मुफस्सिरीन ने बयान की है कि रात की इबादत ही क्यों। तो इसकी तीन वजूहात जो है वो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि तीन वजूहात की बिना पर रात की इबादत जो है वो ये दिन की इबादत से अफजल है।
वाह वाह,
दिन की इबादत से। वैसे तो हदीस पाक के अंदर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अफजल नमाज रात की नमाज है।
सुभान
अल्लाह, अफजल नमाज रात की नमाज है। एक तो वजह यह होगी कि हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अब जो है वो मुफस्सिरीन कहते हैं तीन वजूहात की बिना पर, यानी जो हमारी कॉमन अकल के अंदर बातें हैं। पहली बात ये फरमाया, जब हम रात में इबादत करते हैं ना तो रात में जबान और दिल मुआफिक होते हैं।
अल्लाह अकबर, वाह,
जबान और दिल जो है वो रात में मुआफिक होते हैं, इसलिए जो है वो ये मुआफकत का सबब है जबान और दिल की, इसलिए रात की इबादत दिन की इबादत से अफजल है। एक बात, दूसरा फायदा इसका ये बयान किया गया कि दिल जमई रात की इबादत में ज्यादा हासिल होती है, क्योंकि अतराफ में कोई शोर गुल नहीं होता, सुकून का इत्मीनान का माहौल होता है,
खुद भी बंदा मशगूल नहीं होता,
बंदा जो है ना किसी इधर उधर की खैरात में मशगूल नहीं होता, जहनी तौर पर सुकून होता है। तो ये दिल जमाई का यूं समझ लीजिए कि एक ज्यादा जरिया है, इसलिए दिन के मुकाबले में रात की नमाज जो है वो ये ज्यादा अफजल है। तीसरी बात ये बयान फरमाई गई कि जो कामिल ईमान वाले हैं ना, उनको इस वक्त में इखलास ज्यादा नसीब, इसमें जो है वो लिल्लाहियत ज्यादा नसीब होती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता, रियाकारी का पहलू खत्म हो जाता, सुकून और इत्मीनान भी पाया जाता है, दिल जमाई भी पाई जाती है, और इखलास भी नसीब होता है रात की इबादत में, इसलिए कि बंदे को मालूम है कोई मुझे देखने वाला नहीं सिवाय मेरे रब के, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तो इस मौके पर रियाकारी का अंदेशा भी कम होता है, इसलिए दिन के मुकाबले में रात की इबादत को ज्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई। और कुरान पाक की एक ही आयत में इन तीनों बातों की तरफ इशारा मौजूद है, वो है सूरह मुज़म्मिल की आयत करीमा, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअ वअक्व मुकीत।
अल्लाह,
अल्लाह पाक ने कलामे मजीद फरकान अमीन में इरशाद फरमाया, तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक रात को कयाम करना ज्यादा मुआफकत का सबब है और बात खूब सीधी निकलती है।
सुभान अल्लाह,
बात खूब सीधी निकलती है। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में रात की इबादत की तरफ गोया कि इसकी अहमियत की तरफ इशारा फरमाया। अब हम कुरान पाक की आयात की तरफ अगर मोहसिन भाई आए तो कुरान पाक की आयात में आप देखिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारों के औसाफ को जहां जिक्र फरमाया, मोहसिन भाई अगर अल्फाज देखे ना, सुभान अल्लाह कैसी अजमत और शानों का जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू कबल ज़ालिक मुहसिनीन,
वाह वाह वाह,
कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाउन वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून।
अल्लाह अल्लाह,
मैं बेशक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे।
वाह वाह,
ये परहेजगार लोग कौन है? फरमाया अपने रब की अताएं लेते हुए,
क्या
बेशक وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ کیا کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگا کرتے تھے. ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
اللہ اکبر.
سحر کے وقت مغفرت طلب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت اور شان کو یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک
و تعالی نے، بھی تو ہے نا،
جی ہاں، قانتین میں، بالکل،
کیا بات،
سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اوصاف کو، ان کی عظمت اور شان کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کی آیات کے اندر بیان. اسی طرح فرمایا، ومن اللیل فسبحوا وادبار السجود.
اللہ اللہ.
ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرے.
سبحان اللہ.
اب اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیے رات کی عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ان
رغبت
کی رغبت دلا رہا ہے کہ رات میں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. تو یوں جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کے روشنی میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت کی رغبت ایمان والوں کو دلائی ہے. اور یہ اس کے پیارے اور محبوب بندوں کا وصف اور طریقہ تھا. اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ رات میں اٹھ کر نفلی عبادت کا اہتمام.
آپ جو بیان کر رہے ہیں تو اس میں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار جب اتنا ہے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے، جن پچھلوں نے ایسا کیا یا جو آئندہ آنے والے ایسا کریں گے، اللہ پاک ان کی ان صفات کو ذکر کر رہا ہے، ان کے انعام کو ذکر کر رہا ہے، ان کے اس عمل کو ذکر کر کے رغبت اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے. پھر بندہ کیوں غافل رہے نوافل سے؟ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اور واجبات بھی ادا کرنے ہیں، سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، ساتھ میں نوافل کی طرف بھی آنا ہے، نفل کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، آخرت کا انتظام زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نوافل کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں. کچھ کال شامل پروگرام کرتے ہیں. ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں؟
میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے کیا فائدے ہیں؟
صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ اس پر حدیثیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم نکالتے ہیں، اس پر فضیلت عرض کر دیں گے. اگلی کال دیجیے گا.
محسن بھائی، کون سا ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائے، اللہ کے محبوب بندے بن جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
ابھی جو ہم پورا پروگرام میں اب تک جو بات کی ہم نے، وہ اللہ کے محبوب بننے کے طریقے بیان کیے. قرآن آیات، رات میں نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں، یہ محبوب بننے کا. اور وہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ قرب الہی پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض ہیں، اور فرائض کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کام کرے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ان کاموں سے بندہ اپنے آپ کو روکے تو بندہ محبوب بن جائے گا. صلاۃ التسبیح کے حوالے سے اگر مل جائے حدیث پاک تو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس پر ہم ذکر کر لیں گے. قرآن پاک کی جیسے آیات آپ نے کچھ ذکر کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک کچھ آیات پڑھ کے میں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ان کو میں ذکر کروں. اللہ کریم سورہ مزمل میں جو نبی پاک علیہ السلام کا یہ پیچھے ذکر آپ لوگوں نے فرمایا، کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں، ہمن قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں. اللہ پاک حضور سے فرما رہا ہے. پھر جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی شب یعنی دو تہائی رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی ایک تہائی رات نماز یعنی قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ قیام میں شریک ہوتی ہیں. اب یہاں صحابہ کا بھی ذکر کیا اللہ نے کہ جو نبی پاک کے ساتھ کچھ قیام میں ذکر کرتے ہیں. اب نبی پاک کا انداز کتنا خوبصورت اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یا تو نبی پاک علیہ السلام رات کے دو حصے عبادت میں گزار رہے ہیں، یا دو حصے سے کچھ کم گزار رہے ہیں، یا آدھی رات عبادت میں گزار رہے ہیں، آدھی رات سے کچھ کم. تو اللہ پاک حضور کے اس عمل کو ذکر کر رہا ہے اور امت کو ترغیب دے رہا ہے، حضور کے ساتھ دینے والے صحابہ کا بھی ذکر کر رہا ہے. تو اب یہ ترغیب کیا ہمارے لیے کم ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ رات میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، اچھا نوافل کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرنا، دعا کرنا، دعا بھی تو ایک عبادت ہے نا، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے اور عبادت کے لیے اللہ سے مانگے، تو یہ ایک ہے، بندہ ان کی اہمیت کو سمجھے، اگر معاذ اللہ کوئی اہمیت نہ ہوتی تو یہ سارے حضور کے ان تمام انداز کو اللہ ذکر کیوں فرماتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کوئی غیر ضروری کام کیا ہی نہیں، اس کو غیر ضروری سمجھنا تو سمجھ سے بالا تر، ایسے آدمی کی عقل کو بھولنا غیر ضروری ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وہ حدیث پاک ہم کوٹ کریں، بھائی نیک کیسے بنا جا سکتے، سب سے پہلی بات اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں، فرائض کی ادائیگی سب سے زیادہ کمپلسری ہے،
ٹھیک ہے،
جی ہاں، یہ اگرچہ درجات کی بلندی کے لیے نوافل کی بھی اپنی امپورٹینس ہے، لیکن فرائض عبادت، دیکھیے جو ہم نے حدیث سب سے پہلے کوٹ کی اس میں کیا بیان کیا، بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب سب سے پہلے پاتا ہے، تو اولین سیڑھی جو ہے نا یہ فرائض کی جو ہے نا ادائیگی ہے۔ آپ دیکھیے ارشاد فرمایا گیا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں آدھی رات کے قیام کے بعد،
اللہ اکبر،
اور جو فجر بھی بعد جماعت پڑھ لے تو پوری رات قیام کے برابر ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اسی طرح ہے نا، یہ بھی تو قرب پانے کی منزل ہے نا، یوں بھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ فرائض عشاء اور فجر کو ہی با جماعت، اول اللہ پاک توفیق دے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں، لیکن بالخصوص اگر یہ دونوں نمازیں بھی ادا کریں
رات
بھر کی عبادت کا ثواب اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے۔ تو یوں بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فرائض کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں کسی صورت، یہاں جو ذہن بنایا جا رہا ہے یا موٹیویشن دی جا رہی ہے وہ کچھ ایکسٹرا کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں محسن بھائی، اگر ہم اس طرح سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب کیسے جو ہے نا وہ ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، آپ دیکھیے مولانا محی الدین بھائی نے شروع میں بھی یہ بات کہی، آپ دیکھیے اگر ہم بڑی چیز کو تھامنا چاہتے ہیں نا چھوٹی چیز کو مضبوطی سے تھام لیں،
صحیح،
ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفل کو تھام لے جو شخص، یہ سمجھ لیجئے آپ کے اگر آپ نے نوافل کو تھام لیا، نوافل کی مضبوطی کو اگر آپ نے اختیار کر لیا تو آپ کی سنت آٹومیٹکلی سیو ہو گئے، واجب آٹومیٹکلی سیو ہو گئے، فرائض آٹومیٹکلی سیو ہو
گئے۔
مقصد یہاں پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم نوافل کے ذریعے اپنی فرائض عبادت کو مضبوط کریں، اس کو ہم تقویت دیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں پا
سکیں۔ سنت کا بڑا پیارا جملہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں، مستحب یہ کوئی قابل ترک تھوڑی ہے،
ہاں ہاں،
یعنی مستحب اس لیے ہے اس کے اس پر عمل کیا جائے،
جی
ہم اس کو نفل کے چھوڑ رہے ہیں، مستحب کے چھوڑ رہے ہیں، تو نفل اس لیے تھوڑی ہے کہ اس کو بس سن کر کے اگر چھوڑ دیا جائے،
مستحب کا مطلب سمجھ لیں،
بالکل شریعت کی پسندیدہ کا چیز، شریعت کا پسندیدہ کام جبھی تو مستحب ہے، تو مستحب قابل ترک نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے،
صحیح بات،
کہ مستحب اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے،
ٹھیک ہے۔
صلاۃ و تسبیح کی فضیلت،
جی جی بالکل،
انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم فرمائی اور کہا کہ اے چچا میں آپ کو ایک خاص چیز بتاؤں کہ آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں،
سبحان اللہ،
یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مہینے میں، پھر فرمایا سال میں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں،
اللہ اللہ۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سکھایا،
صحیح،
اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو 10 انعامات عطا فرمائے گا،
اللہ اللہ،
نمبر ایک، جب تم اس کام کو کرو گے یعنی صلاۃ و تسبیح کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے کے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دے گا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا،
اللہ اکبر۔
اب اس میں جو اسلاف کے اقوال ہیں، حضرت عبدالعزیز بن ابو وراد جن کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا، رواد، یہ فرماتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں،
اچھا،
یہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے تھام،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت ابو عثمان ہیری جو کہ ایک بہت بڑے زاہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی،
سبحان اللہ۔
علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلاح کے کاموں سے دور ہے، ایسے شخص کو دین میں پکا نہ سمجھا جائے۔ پھر صلات و تسبیح کا ایک طریقہ ہے تو یہ صلات و تسبیح ایک عمدہ بات مدنی پھول یہ بھی ملا کہ غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے.
کیا بات ہے.
یہ صلات و تسبیح
نوافل پڑھیں گے تو غم تو دور ہوں گے, مصیبتیں دور ہوں گی, انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. نوافل پر ہم بات کریں, کالز بھی ہیں, انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم درود پاک کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے برکات درود. درود پاک پر استقامت حاصل کرنے کے لیے اس سیگمنٹ کو آپ بڑی توجہ سے دیکھیے اور باقاعدہ درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیجیے. برکات درود.
یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے بابرکت مہینے, بڑا پیارا سیگمنٹ ہے برکات درود. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم درود پاک نہ پڑھنے کی ایک وعید سنیں گے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. القول البدی میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ ایک شکاری نے ہرنی کا شکار کیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے پاس سے گزرے تو اللہ پاک نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی, یعنی بولنے کی طاقت اللہ پاک نے ہرنی کو عطا فرمائی. ہرن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, ابھی وہ بھوکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکاری سے مجھے اجازت دلوا دیں کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تو واپس نہ آئی تو عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت برسے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. والعیاذ باللہ. مزید کہا کہ یا رسول اللہ, یا اس شخص کی طرح مجھ پر لعنت برسے کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. استغفراللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی. اسی اثنا میں جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں, جتنی شفقت اس ہرنی نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے, میں اس سے بھی زیادہ آپ کی امت پر مہربان ہوں, جس طرح اسے اپنے بچوں کی طرف لوٹا دیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت آپ کی طرف لوٹا دوں گا جیسے ہرنی کے بچے ہرنی کی طرف لوٹا دیے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. پیارے اسلامی بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب لیا جائے تو محبت سے, ذوق سے, پیار سے, الفت کے ساتھ, انتہائی محبتوں کے ساتھ اور ادب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. دیکھیں, جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں, انہیں کیا فضیلت, انہیں کیا کمال نصیب ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں, اسے پہچانتا بھی ہوں. کتنے وارے نیارے ہیں ان لوگوں کے, ان خوش نصیب حضرات کے کہ جو پیارے آقا پر محبت سے درود بھیجتے ہیں, حضور انہیں جانتے بھی ہیں, انہیں پہچانتے بھی ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا درود سنتے ہیں. نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پاک بھی پڑھیں گے, اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا تو محبت سے تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ, برکات درود میں درود پاک کے تعلق سے نہ, یعنی حضور کا نام لیں اور درود نہ پڑھے, اور پھر اس کی وعید اور جو درود پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا برکت ہے, اس پر ہم نے سنا. آئیے ہم ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید ہم سے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی,
آپ نفلی عبادات کے فضائل بتا رہے ہیں تو کیا نفلی عبادات کے لیے بندہ اپنی مرضی سے وقت اور تعداد بھی مقرر کر سکتا ہے اگرچہ وہ خاص تعداد یا وقت حدیث میں ذکر نہ ہو؟ جزاک اللہ خیر۔
یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک حدیث پاک سنا اور اس کے تحت جو ہے وہ جو محدثی نے لکھا وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بڑی مشہور ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سنی، تو تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، کوئی اتنا زیادہ تو کوئی میرا عمل نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ دن یا رات میں جب میں بے وضو ہوتا تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جتنی اللہ چاہتا ہوں اتنی نماز پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یوں عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ جب بھی اذان کہتا ہوں تو دو رکعت ادا کر لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو رکعت ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس پر نبی پاک نے فرمایا بیہا نلتا، اسی وجہ سے تجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر درست قرار دیا۔ اب اس کے تحت حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادت کا وقت مقرر کرنے میں اجتہاد جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال اپنے اجتہاد کی بنا پر ہر وضو کے بعد نماز ادا کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا تھا، تو نبی پاک نے ان کے عمل کی تائید کی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نفل کاموں کے لیے، نفل تو ہوتا ہے وہی ہے نا کہ جو فرض و واجبات نہ ہو، تو اگر بندہ اپنی طرف سے کچھ رکعتیں مقرر کرے تو بعض تو نوافل قرآن احادیث میں ذکر کیے گئے وہ ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں رات میں نوافل ادا کرتا رہوں تو بالکل ادا کر سکتا ہے، اتنے درود پاک پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، یعنی نفل پڑھنے کا موقع ہو، کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو، تلاوت کرنے کے لیے خلاف اولا وقت نہ ہو، تو بالکل آپ اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، جبکہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو۔ کیونکہ بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی جو حدیث میں نفل آئے ہیں ہم بس انہی کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نفل یا کوئی اور جو چیز ہے اس کو نہیں کیا جائے گا۔ تو احادیث میں صحابہ کرام کے وہ اعمال جو حضور نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر خود وہ عمل نہیں کیا، کسی صحابی نے کیا اور نبی پاک نے اس کی تائید فرما دی، منع نہیں فرمایا، اور بعد میں جو ہمارے اولیاء کاملین نے تابعین نے عبادتیں کی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اگر بندہ اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یا محسن بھائی، ایک چیز اور حدیث پاک کی روشنی میں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس میں بے شک اگرچہ کوئی قید متعین کرنا یا کوئی وقت وہ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی آسانی کے لیے جو بھی وقت مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی تعداد متعین متعین کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کو اختیار استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنا نبھا سکیں، جس کو کنٹینیو کر سکیں، استقامت کے ساتھ اختیار کر سکیں، اتنی آپ تعداد متعین کر لیں اور ایسا وقت جو ہے وہ متعین کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کے ایک دن تو آپ نے جو ہے وہ آدھی رات عبادت میں گزار دی لیکن اگلے دن جو ہے وہ پھر سستی کا معاملہ پایا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ ہم نفلی عبادت میں کوئی بھی وقت متعین اور کتنی بھی رکعت چاہیں متعین کر لیں، لیکن اتنی کر لیں جتنی ہم نبھا سکیں، ہم آسانی کے ساتھ اس کو استقامت کے ساتھ۔
یہاں میں بھی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اگر مثلا نفلی عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ السنت نے جو نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے اس میں بہت سارے نفلی کام بھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، ایسے کہ جو ہم چاہیں تو با آسانی ان کو اپنا سکتے ہیں۔ 72 نیک اعمال کا رسالہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو لے لیجئے، روزانہ اپنا جائزہ لیں اور نوافل کی طرف اپنی رغبت بڑھاتے رہیں۔ اگلی کال دیجئے گا۔
کیا نفل کے معنی فالتو کام ہے یا کچھ اور؟ اگر فالتو کام ہے تو اس کے معنی تو بہت غلط ہیں، یعنی کہ فالتو نماز، تو برائے کرم اس کنفیوژن کو دور کر دیں۔
ہرگز نفل کا معنی فالتو کام نہیں ہے، ایکسٹرا کام ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ایاز بھائی نے بتایا کہ اصل سے زائد کام، یعنی اصل فرائض اور واجبات کے علاوہ جو کام ہے وہ نفلی کہلاتا ہے۔ معاذ اللہ اگر نفل کو فالتو کہا جائے تو احادیث میں نوافل کی ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی ایک یہ عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو اب وہ کیا ایکسٹرا سے وہ غیر ضروری سے لفظ فالتو آ گیا، حالانکہ فالتو کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کی عبادت فالتو کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت فالتو کیسے ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو نفل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فالتو کام، فالتو کام نہیں، اصل سے زائد کام، جو چیز فرض ہے واجب ہے اس سے ایکسٹرا کام، اس سے ایکسٹرا عبادت، اس سے ایکسٹرا قرآن کی تلاوت، یہ مراد ہے نفل سے. ہرگز نفل سے مراد فالتو کام نہیں ہو سکتا، اور ایسا سمجھنے والے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں. پروگرام میں ہم چونکہ نوافل پر بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ حضور سنتیں جیسے ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، کچھ نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، تو اس پر بھی بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھئی وہ صرف فرض نماز بندہ پڑھ لے اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں یا بندہ ایسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے؟
نہیں جی، بالکل فضیلت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر ہم بات کریں فجر کی سنتوں کی، یہ ان کی تو اتنی تاکید ہے محسن بھائی کہ قریب واجب جو ہے وہ اس کا حکم ہے جو فجر کی سنتیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے.
سبحان اللہ،
اب آپ اندازہ
کیا بات،
یہ کتنی بڑی اس کی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے کہ دو رکعتیں، اور یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے تب بھی فجر کی سنتیں ترک نہ کرو.
اللہ،
اس قدر اہمیت اور امپورٹنس فجر کی سنتوں کے بیان کی ہے. اب آتے ہیں ظہر کی نماز کی طرف. جب ہم ظہر کی نماز کو دیکھتے ہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے بھی چار رکعتیں سنت موقعہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دو رکعتیں سنت موقعہ، پھر نفل ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت پر محافظت کی، ظہر کے بعد چار رکعت یعنی دو سنت دو نفل پر محافظت کی، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے.
اللہ اکبر،
آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی زبردست فضیلت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمیں جھوم جانا چاہیے، اب تو مچل جانا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ایسی توفیق اور سعادت ملے. الحمدللہ نیک اعمال میں امیر السنت دامت برکات انہوں نے خاص طور پر اس پوائنٹ کو نوٹس کیا ہے.
جی جی،
کہ کیا آج آپ نے ظہر سے پہلے سنت قبلیہ پڑھی ہے؟
اللہ اللہ اللہ،
تو کیا ہے اگر اس پر معاوضت کی جائے تو آگ حرام کی جا رہی ہے، کتنی بڑی فضیلت سے ہمیں جہاں وہ نوازا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اہمیت تو نہیں ہے نا،
نہیں
اس کی امپورٹنس کتنی ہے نا، کام کی کتنی کام کی ہے، کہ اگر ہم اسی کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دیکھیں بات کے بھی چھوڑنے نہیں ہیں،
نہیں ہے،
اور صرف دو نہیں، دو اور بھی نفل کی، جس کو ہم نفل کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا چار پہلے اور چار بعد پر جو محافظت ہمیشہ کی اختیار کرے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام فرما رہی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر محسن بھائی ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں 12 رکعت نماز پڑھے اللہ فرائض کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھے جو ہے نا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں عالی شان محل تعمیر فرمائے. اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر کی دو سنتیں، ظہر سے پہلے کی چار سنتیں، ظہر کے بعد کی دو سنتیں، مغرب کے بعد کی دو سنتیں 10، اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں موقعہ جو فرائض کے بعد ہوتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 رکعتوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو فرائض کے علاوہ ان 12 رکعت کو ادا کرے اللہ پاک جنت میں عظیم الشان محل اس کے لیے تعمیر فرمائے گا. آگ حرام کی جا رہی ہے، جنت کے محل عطا کیے جا رہے ہیں، دنیا وما فیہا سے بہتری کی بشارتیں عطا کی جا رہی ہیں، اور کیا چاہیے پھر بندہ مومن کے لیے. میرے خیال ہے آپ کو حجت باقی نہیں رہتی،
آ جائے اللہ کی رحمت،
چاہیے کہ وہ آ جائے مضبوطی کے ساتھ اور ان سنتوں کو ہمیشہ کے ساتھ اپنے دامن سے جوڑ لے اور پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ اللہ کی رضا کی نیت سے خوب خوب برکتیں اور ثواب کے انبار لگ جائیں.
مجھے لگے ناظرین ہم اپنے پروگرام میں اولیاء کاملین کے ذکر کو بھی شامل کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے، سیگمنٹ برکات اولیاء.
رحمت پہ تیری ہے آسرا.
آج برکات اولیاء سیگمنٹ میں ہم جو جن شخصیت کی بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی خلافت و خلافت راشدہ کہا گیا. خلافت راشدہ کی مدت تو 30 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اس کا اختتام ہو گیا، مگر خلافت راشدہ کے نہج پر جنہوں نے اپنی حکومت و سلطنت کو چلایا ان میں نام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور آپ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. مزید انشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی کچھ تعارف آپ کا بیان کریں گے.
محسن بھائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک مایہ ناز اور عظیم الشان ہستی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عمر، آپ کے والد گرامی کا نام عبدالعزیز ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 61 ہجری، ایک قول کے مطابق 63 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی میں بہت ہی نیک صالح پرہیزگار، آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی ہی نیک اور متقیہ پرہیزگار خاتون تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا ایک خاص وصف یہ ہے محسن بھائی کہ آپ تابعی بزرگ بھی ہیں.
واہ واہ.
آپ نے کئی صحابہ کرام علی مردوان کی زیارت سے مشرف ہوا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال 25 رجب 101 سنہ ہجری میں صرف 39 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. 20 دن آپ بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا خیر الناس کا آج اس دنیا سے انتقال ہو گیا.
اللہ
یعنی لوگوں میں جو بہترین تھے اللہ اکبر وہ آج اس دنیا سے جو وہ رخصت ہو گئے. اور صرف 39 سال کی عمر میں 2.5 سال خلافت پر آپ فائز رہے اور یوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حلب کے قریب زیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ شام کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑ کروڑ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے فیضان سے آپ کی برکات سے آپ کے تقوی عدل و انصاف سے خوف خدا اور للہیت سے اللہ ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے کہا تابعی بزرگ تھے تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاص فیضان آپ پر تھا اور
بے شک
اپنی صحبت میں ان کو رکھا اور مدینہ منورہ میں آپ نے ان کو تعلیم دی. سیدنا ابن عمر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بڑی صحبت آپ کو ملی اور پھر فیضان فاروقی آپ کو نصیب ہوا. اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے. حضور کچھ کارنامہ حضرت یعنی کارنامے تو بہت سارے ہیں کچھ اگر تو آپ ذکر فرمائیں.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی کمال کی شخصیت تھی اور آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا
ہے.
آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا فیضان لیتے ہوئے جس طرح حکومت کی آپ نے غربت کا خاتمہ کر دیا تھا.
اللہ
یعنی ایک معیشت کو آپ نے اتنا بہترین بنا دیا تھا کہ ایک جگہ سے جب زکوٰۃ کے لیے مال آیا کہ یہاں کے فقرا میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جائے تو کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. یعنی کوئی بھی مستحق کے زکوٰۃ نہیں تھا. ایسی مثال دنیا نے آج تک نہیں دیکھی ان کے بعد. یہ شاندار طرز حکومت تھا آپ کا کہ غربت کا آپ نے خاتمہ کر دیا تھا. آپ علماء کو بکثرت اپنے دربار میں جو ہے نا تشریف فرما رکھتے ہیں, ان کو بلاتے اور ان سے موت پر بیان سنتے.
اللہ
موت کا بیان سناتے اور یہ اشک باری کیا کرتے تھے, گریہ ازاری کیا کرتے تھے. ان کے کئی تجدیدی کارنامے ہیں. ایک یہ ان کا ایک بہترین وصف تھا کہ آپ کو صحابہ و اہل بیت سے بڑی محبت.
سبحان اللہ.
آپ کے دور میں اور آپ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں غلط باتیں لوگوں میں عام تھیں اور لوگ اس طرح زبان تان صحابہ کرام پر دراز کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی شان کو گھٹایا کرتے تھے. تو آپ نے باقاعدہ خطیبوں کو یہ حکم دیا کہ اب وہ اپنے اپنے خطبوں میں صحابہ کی تعریف کریں.
اللہ اکبر.
یعنی صحابہ کرام کا خطبوں میں جو آج ذکر ہوتا ہے نا, جمعے کے جو دو خطبے ہوتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام کا جو ذکر ہوتا ہے, صحابہ کرام کی تعریفیں ہوتی ہیں, خلفاء راشدین کی, پھر اہل بیت کی, حضور کی آل کی, اس روایت کو اس سلسلے کو جاری کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں.
ورنہ
اس سے پہلے خطبوں میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور خطبہ ختم ہو جایا کرتا تھا. پھر جو بعض صحابہ کرام کے عقیدت کو گھٹانے والے تھے وہ اس ان خطبوں کے اندر جو ہے نا صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے. تو آپ نے یہ رواج اس رسم کو ختم کیا اور آپ نے خطیبوں پر یہ لازمی کر دیا کہ اب وہ اپنے خطبوں میں صحابہ و اہل بیت کی تعریف کریں. اور آج تک کہ آپ قیامت تک خطبوں میں صحابہ کرام کی منقبت بیان کی جاتی رہے گی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعریف و توصیف ہوتی رہے گی. تو یہ کارنامہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ.
کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ہمیں موت کی یاد کرنے والا, آخرت کی فکر کرنے والا, صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا. اور آپ نے حدیث پاک کو باقاعدہ مدون کرنے کا جو آغاز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر حدیث کی کتابیں ہم تک جو پہنچی ہیں اس میں بہت بڑا کردار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اللہ پاک ان کا فیضان عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھر